الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ملک درود بھیجے محمد و آل محمد ارباب عزا ایک ہے مؤمن ایک متعہد پابند شریعت پابند صوم و صلات نوجوان کے حوالے سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے اور اسی مناسبت سے چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں قرآن نوجوان اور امام زمانہ کے عنوان پر کچھ اپنے آرائز کو پیش کروں سورہ نحل کی آیت نمبر 97 نمبر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى مرد اور عورت میں سے کوئی بھی عمل نیک انجام دے وہ ہوا مؤمن لیکن اس مرد اور عورت کے لیے اس کے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے وہ ہوا مؤمن اور وہ صاحب ایمان ہو من عمل صالحا کوئی بھی نیک عمل انجام دے مرد ہو یا عورت ہو تو پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ خدا کی بارگاہ میں مرد ہونا یا عورت ہونا افضل نہیں ہے بلکہ صاحب ایمان ہونا افضلیت کا معیار قرار پاتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنُونَ اور وہ صاحب ایمان ہے اب خدا نے فَلَا نُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا تو ہم اسے دنیاوی زندگی میں حیات پاکیزہ عطا کریں گے وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی لیکن یہ جزا اس عمل سے بہت بہتر ہوگی جو یہ دنیا میں انجام دے رہے تھے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دنیا میں جو عمل کر رہے تھے اس سے کہیں لاکھ گنا زیادہ ہم اس کی جزا ان کو دیں گے ایدن گرامی یہ آیت واشگاف الفاظ میں انسان کو عمل صالح اور صاحب ایمان ہونے کی طرف دعوت دے رہی ہے یعنی انسان عمل صالح بجا لائے اور صاحب ایمان ہو قرآن کریم اور آیات اور روایات میں ہمیں نوجوانوں کے حوالے سے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جو ہمارے نوجوانوں کا اسوہ اور آئیڈیل ہونا چاہیے اس لیے کہ فی زمانہ ہم جتنا آگے بڑھ رہے ہیں مادی سوچ مادی فکر مادی طرز زندگی مادی طرز تفکر یہ سب ہماری زندگی میں غالب آتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے انسانی اقدار اخلاقی اقدار دینی و مذہبی اقدار جو ہیں وہ کم رنگ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور جس کے مختلف نتائج ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، جس کی ایک وعدے تھی، مثال میں عرض کروں، اس کو میں نے کئی موقع پر نماز جمعہ میں بھی اور دوسرے مقامات میں بھی عرض کیا ہے کہ خداوند عالم سے آئے مجیدہ میں کہہ رہا ہم انہیں پاکیزہ حیات عطا کریں گے، توجہ رکھے گا، پاکیزہ حیات کیسے ملے گی؟ پاکیزہ حیات اس قرآن کے سائے میں ملے گی جس کے بارے میں کہا لا یمسوہ الا المطہرون، کہ یہ خود بھی پاک ہے ذکر، اور اس کو اس کی حقیقت تک پہنچنے والے بھی صاحبان طہارت ہیں، جن کے لیے خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، یہ صاحبان تطہیر ہیں، لہذا قرآن بھی پاک ہے اور صاحبان تطہیر بھی پاک ہیں۔ پس اس بنا پر اگر پاکیزہ حیات چاہیے تو ان دو طہارتوں کے نتیجے میں ہمیں مل سکتی ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فی زمانہ ہم جتنا آخری زمانے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مادی سوچ غالب آتی چلی جا رہی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض اوقات ہم ایسے مصادیق دیکھتے ہیں، ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ انسان کو علم ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی ضد بقائم رہتا ہے اور اس غلط راہ کو جاری رکھتا ہے۔ ابھی ایام رجب جیسے شروع ہوا تو آپ کے سامنے بہت سی منقبتیں آئیں، ان منقبتوں میں جو ہے وہ گانوں کی اور فلم انڈسٹری سے متعلق جو واہیات چیزیں تھیں، ان کی دھنیں، ان کی طرزیں، انہی جیسا میوزک جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ ہو ممکن ہے کہ کسی کے علم میں نہ ہو، ممکن ہے یہ منقبت پڑھنے والا یا اس کو کمپوز کرنے والا یا اس کو دھن پر ترتیب دینے والا اس کے علم میں نہ ہو، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب تو الحمدللہ پاکستان، ہندوستان کے علماء، ذاکرین، فقہا سبھی لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ شرعاً درست نہیں ہے، غلط ہے، حرام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گانوں کی طرزوں پر صاحبان تطہیر کا ذکر کریں؟ صاحبان تطہیر کا ذکر ہو رہا ہے لیکن کیا گناہ کی طرزوں پر، گناہ کی دھنوں پر؟ توجہ رکھیے گا، کس کا؟ صاحبان تطہیر کا۔ آپ کو علم نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے انجانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اب اگر علم ہو گیا ہے اور علم ہونے کے بعد بھی انسان اس پہ بضد رہے کہ نہیں اس کو باقی رہنا چاہیے، تو اسے نری جہالت کہا جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اب اگر علم ہو گیا ہے تو انسان اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، محو کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ مادی سوچ غالب آتی چلی جا رہی ہے۔ یہ محفل میلاد میں، یہ مجالس میں ہم بہت سے ایسے رنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کیا واقعاً ایسا ہی ہے تعلیمات اہل بیت؟ نہیں، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ تو مادی سوچ جو ہے وہ غالب آتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ہر انسان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، مفادات کے تحت جو ہے وہ اپنی زندگی کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ اگر آخری زمانے میں ہمیں ایمان پہ قائم رہنا ہے، آخری زمانے میں ہمیں ولایت محمد اور آل محمد اور نظام امامت محمد آل محمد پہ قائم رہنا ہے، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قرآن و اہل بیت کا دامن تھام لینا۔ بالکل ایسے ہی مثال ہے جیسے آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور اچانک سے ٹریفک پولیس کا افسر آپ کو روک لیتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب اپنا لائسنس دکھائیے، آپ کہیں جناب یہ میرا شناختی کارڈ ہے، تو یہاں پہ شناختی کارڈ نہیں چلے گا، جناب میں فلاں عہدے پر، فلاں منصب پر فائز ہوں، یہ میرا آفس کا کارڈ ہے، یہ رکھ لیجئے، جناب یہ نہیں چلے گا۔ کوئی اور چیز آپ اپنے رتبے کا، اپنے سرٹیفکیٹ دکھائیں، نہیں جناب، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو چیز مطلوب ہے وہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، وہ لائسنس کے جس کے تحت آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ نے مثلا گاڑی چلانی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس آخری زمانے میں خود بھی نجات یافتہ ہوں اور ہماری اولاد بھی اور ہمارا معاشرہ بھی نجات یافتہ ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھام لینا۔ یعنی اس میں دو رائے نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، بات آ گئی تو عرض کروں، یہ تارک جو کہہ رہا ہے میں تمہیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تارک نے ترک کرنے والا، چھوڑنے والا، امانت دینے والا، انی تارکون، یہ تارک کون کہہ رہا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، یہ آیت نادل ہوتی ہے، وحی آتی ہے تو اس کی اتباع میں کلام کرتا ہے۔ اور پھر کہا، پھر کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول دے اسے لے لینا، جس چیز سے روکے اس سے رک جانا۔ اب یہ تارک کون کہہ رہا ہے؟ یہ ترک کرنے والا، یعنی چھوڑنے والا، یعنی امانت دینے والا، یہ در حقیقت اس جاہل کے ذیل میں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، یا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو شاہد مبشر بھی بنایا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بھی بنایا۔ تو جو جال کے تحت، در حقیقت جال الہی کے تحت، خلیفہ کے ذریعے سے اس چینل میں آ جائے گا، اسی کو یہ اختیار مل جائے گا کہ اپنے بعد قرآن و اہل بیت کو ہدایت کے لیے چھوڑ کے چلا جائے، والا کسی کے کہنے سے عزیز نگرامی کو نہ کوئی چیز واجب ہوتی ہے نہ کوئی چیز حرام ہوتی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ انی تارک فیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل۔ ما ان تمسک، تم تمسک اختیار کرنا ہے۔ موضوع میرا یہ نہیں ہے صرف بات کہہ کے بہت تیزی سے گزر جاؤں اور اپنی منزل پہ آ جاؤں۔ نوجوان قرآن، نوجوان اور امام زمانہ کے عنوان سے اپنے مطالب کو پیش کرنے کا ارادہ ہے عزیز نگرامی۔ ما ان تمسک تم لن تضل بعدی ابدا، جب تک کہ ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے، توجہ رکھے گا، ان دونوں کا دامن تھامے رہو۔ کسی موقع پہ میں نے شاید آج سے کوئی 7-8 سال یا 9 سال قبل ایک جملہ کہا تھا، جب بھی ہمیں کوئی چیز فتح ہوتی ہے تو ہم فوراً وکٹری بنا دیتے ہیں، وی فار وکٹری، ہم کہتے ہیں جناب انگریزوں نے دی ہے۔ یہ وکٹری جو ہے شاید انگلش کا لفظ ہو اور اس کا معنی فتح و پیروزی اور ظفر اور کامیابی ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ وکٹری کا جو مفہوم ہے یہ انگریزوں نے نہیں دی، یہ سرکار رسالت مآب نے دیا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، وکٹری چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، رستگار ہونا چاہتے ہو، تو دو چیزوں کو تھامو، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہیں۔ ان دونوں کو تھام لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حقیقی کامیابی چاہیے، چونکہ ہم لوگ انگریزوں کے غلام ہیں نا، ذہنیت کے غلام ہیں، تو ہر چیز میں انگریزوں کے احسانات کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان تو سرکار دو جہاں کا ہے کہ قرآن بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو راستہ ایک ہی ہے، تمسک اختیار کرنا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم میں، چونکہ ایک نوجوان کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے، وہ نوجوان جو والدین کا مطیع و فرماوردار بھی تھا، قاری قرآن بھی تھا، صوم و صلات کا پابند بھی تھا، اسکاؤٹ بھی تھا، محلے میں، امام بارگاہ میں، مسجد کی فعالیت میں اس کا اپنی کردار تھا، جتنا جہاں پر پیغام ہو سکتا تھا اہل بیت کو پہنچاتا تھا۔ توجہ رکھیے گا، وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، والدین یہاں موجود ہیں، عائشہ قربا، دو صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں، سب جانتے ہیں، سب کی آنکھوں کا تارا تھا کہ واقعی ہمارے نوجوانوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے۔ یہ جو میں نے شروع میں ایک جملہ دیا آپ کو کہ مادی سوچ غالب آتی جا رہی ہے، دیکھیں ہم اپنے بچوں کو دنیا میں یا کالج اور یونیورسٹی میں نکلنے سے نہیں روک سکتے، ہم پیچھے پیچھے ان کے پلس بن کے نہیں رہ سکتے، ہمیں تربیت ایسے کرنی ہے کہ ہمارا بچہ جہاں جائے وہ محمد آل محمد کا سفیر بن کر جائے۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، وہ مثال مجھے یاد آ رہی ہے، شاید اسی امام بارگاہ پر یا کہیں اور، بہرحال کہ ایام اعزہ ختم ہوتے ہیں، اعزہ خانے ہمارے بڑھا دیے جاتے ہیں، بچہ آئے کہ والد گرامی کا یہاں پہ ٹی وی چل سکتا ہے؟ نہیں، خبردار بیٹا، اس کمرے میں اعزہ خانہ ہے۔ اچھا، یہاں گانے چل سکتے ہیں؟ مثلاً عرض کر رہا ہوں، نہیں، یہاں جو ہے وہ عزا خانہ ہے. یہ جو آپ نے کہا نا یہاں عزا خانہ ہے, آپ نے اس کی فکری بنیادوں کو منہدم کر دیا. معذرت کے ساتھ پوری بات سن لیے گا, اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آدھی بات آدھا علم جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا یہاں نہیں دیکھو, توجہ رکھو, یہاں نہیں دیکھو, آپ نے اس کی فکری بنیادوں کو منہدم کر دی. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عزا خانہ جن سے منسوب ہے بیٹا, اگر باہر جا کے دیکھو گے, توجہ رکھے, دوسرے کمرے میں جا کے دیکھو گے, تو یہ عزا خانہ جن سے منسوب ہے ان کا علم محدود ہے اس چار دیواری تک. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں در حقیقت, وہاں جا کے دیکھو گے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا یہاں دیکھو یا وہاں دیکھو, اگر ان کو حاضر و ناظر جانتے ہو تو عزا خانے میں بھی دیکھو گے تو جب بھی گرفت کی جائے گی, باہر جا کے دیکھو گے جب بھی گرفت کی جائے گی, جب بھی گرفت کی جائے گی. کیونکہ آپ نے کیا محدود کر دیا علم اہل بیت کا, اور پھر ہم نے مشق کی, علم کی, ذوالجناح کی, تعبود کی, جھولے کی بہت عزت کرائی, اور ہونے بھی چاہیے منصوبہ اہل بیت سے. کاش ہم علم کے ساتھ صاحب علم کی توقیر کرواتے, مشق کے ساتھ صاحب مشق کی عزت کرواتے, ہم ممبر کے ساتھ صاحب ممبر کی عزت کرواتے. بچے کے ذہن میں ان تبرکات کا احترام بہت ہے, اس تبرک کے احترام کی وجہ سے اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا کہ یا نہیں کروں گا, کہیں اور جا کے کروں گا تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں دیکھ رہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ علم کی عزت کے ساتھ ساتھ صاحب علم کی عزت ہوتی, جھولے کے ساتھ صاحب جھولا کی عزت ہوتی, مشق کے ساتھ صاحب مشق کی عزت ہوتی, تو یہ بچہ دنیا کے جس کونے میں جاتا کبھی گناہ نہیں کرتا, کبھی گناہ نہیں کرتا. لہذا تربیت کی ضرورت ہے, ایسی تربیت کہ جو نوجوانوں کو محمد و آل محمد کا سفیر بنا دے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو قرآن کریم میں قرآن کریم میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں نوجوانوں کے حوالے سے. خوب ایک پہلی مثال حضرت حابیل علیہ السلام کی ہے, جب قابیل نے ہاتھ اٹھایا تو کہا کہ تیرا اخلاق یہ ہے کہ تو مجھے مار سکتا ہے, لیکن میرا اخلاق یہ ہے کہ میں تجھے مارنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تو یعنی ایک نوجوان کو خداوند عالم اس کے اخلاق اور کردار کو ایک گھریلو مسائل میں, کہ آپ کے خاندانی مسائل میں ایک نوجوان کا کردار کیا ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ وہ دوسرا غلطی کر رہا ہو, آپ جو ہیں وہ بقول معروف کوتا بھی آئی, فارسی میں کس طرح استعمال کی جاتی ہے, آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ شکر تسلیم کر لیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ خاندان میں اختلافات, دوستوں میں اختلافات, بھائیوں میں اختلافات, بعض اوقات آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اپنے حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جیتے میں ہارا, وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بھی کیا ہے کہ حضرت حابیل اور قابیل و حابیل کے درمیان جنگ ہو رہی ہے, یہ ایک لڑائی اور ایک نزا ہے. فوراً کیا کہا کہ تم اگر مجھے قتل کر رہے ہو, قابیل جب ہاتھ اٹھا رہا ہے مارنے کے لیے تو کہا کہ میں اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں, میں تمہیں قتل کرنے والا نہیں ہوں. پہلی مثال جو اس کائنات کے بننے کے بعد ہمیں ایک نوجوان کی صورت میں نظر آتی ہے وہ حضرت حابیل علیہ السلام کا کردار ہے, توجہ رکھیے گا. دوسری مثال بنی اسرائیل کے بعد جب یہ چاہتے تھے کہ فتح و ظفر ان کا مقدر بنے, تو انہوں نے نبی خدا سے کہا کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر بنائیے, تو وہاں پہ خداوند عالم نے کہا کہ نبی نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے کمانڈر بنانے والا ہوں, اور وہ حضرت طالوت علیہ السلام ہے. تو کہا کہ یہ نوجوان کے جو عمر میں بھی چھوٹا ہے, نہ اس کے پاس مال ہے, نہ اس کے پاس کوئی عہدہ ہے, نہ کوئی ظاہری اسٹیٹس ہے, یہ ہم پر کیسے اقتدار سنبھالے گا اور کیسے کمانڈ کرے گا. وزادہ بستتن فی العلم والجسم, خدا کہتا ہے ہم نے اس کو علم بھی عطا کیا ہے اور جسمانی طاقت بھی عطا کی ہے. توجہ رکھیے گا, یہ دوسری مثال ہے. ایک نوجوان کو خداوند عالم کمانڈر بنا رہا ہے نبی کے ذریعے سے، علم بھی عطا کر رہا ہے اور طاقت بھی عطا کر رہا ہے. کاش یہ کلیہ مسلمانوں کے ذہنوں میں رہ جاتا تو پھر علی کی امامت و ولایت پر جمع ہو جاتے کہ علی کو خدا نے علم بھی عطا کیا ہے، توجہ رکھے گا، طاقت بھی عطا کی ہے. علم کیسے عطا کیا ہے؟ علم ایسے عطا کیا ہے کہ انا مدینۃ العلم، بھائی کائنات کا جتنا علم ہے جب سمٹ جاتا ہے تو محمد مصطفیٰ بن کر ظاہر ہوتا ہے، اور اگر خلاصہ کیا جائے تو باب مدینۃ العلم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. علم کے لحاظ سے کہا کہ باب مدینۃ العلم ہے، وعلی باب حالی اس کا دروازہ، اور پھر جسمانی طاقت کے لحاظ سے مولا کائنات کی سر حقیقت جو فضائل ہیں وہ اظہر من الشمس. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک اور مثال بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے امام زمانہ تک پہنچنا ہے. ایک اور مثال وہ ہے اصحاب کہف علیہ السلام کی. اصحاب کہف یہ چند نوجوانوں کا گروہ ہے. یہ مثالیں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے. یہ قرآنی مثالیں، یہ قرآنی قصے جن کو قصے سے قرآن کہا گیا ہے، یہ ناول نہیں ہیں، کوئی عمران ڈائجسٹ اور سیریز نہیں ہے کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ آپ کچھ دکھایا جائے سمجھایا جائے. نہیں، ایک میسج دینا ہے، ایک پیغام دینا ہے، ایک آئیڈیل بتانا ہے آپ کو کہ کس طریقے زندگی بسر کی جائے. یہ کون ہے؟ یہ اپنے زمانے کے جو کلچرل وار تھی اس کے خلاف یہ ڈٹ گئے. ثقافتی جنگ جو لڑی جا رہی تھی، عقائدی جنگ جو لڑی جا رہی تھی، یہ نوجوان اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے. اب ثقافتی جنگ کتنی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ ہمارا نوجوان وہی ابتدائی کلمات کہ مادی فکر غالب آتی چلی جا رہی ہے، جان رہے ہیں کہ غلط راستہ ہے لیکن پھر بھی انسان اس کو انجام دیا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال میں نے اور بہت پہلے عرض کی تھی، صرف تکرار کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. ہمارا نوجوان دنیاوی ہیروں کے لیے اپنی وضاحت تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے ہیرو ہیں یعنی محمد اور محمد ممکن ہے کوئی کہ مولانا پتہ نہیں آپ کون سے مریخ کی باتیں کر رہے ہیں، کون سی زمین کی باتیں کر رہے ہیں، آج کل کون ان بات کو سوچتا سمجھتا ہے، آج کس نوجوان کے ذہن میں؟ لیکن میں کیا کروں؟ اور میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں بتاؤں، میں آگاہ کروں، میں سمجھاؤں، اس لیے کہ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا. مجھ سے پوچھا جائے گا مولانا یہ 100-200 لوگ جو آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، یہ 100-200 گھنٹے کا حساب کتاب آپ دے سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جناب میں جو چاہے پڑھ کے چلا جاؤں اور مجھ سے باس پورس نہ کی جائے اور ادھر کی قلابیں ملا کر واہ واہ کروا کر چار نعرے لگوا کر آپ کو خوش کر کے لفافہ جیب میں ڈال کے یہ جا وہ جا. نہیں، مجھ سے پوچھا جائے کہ 200 گھنٹے مولانا کس کھاتے میں گئے. خداوند عالم پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا خطیب کیا پڑھ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، اور آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کے واہ واہ کر رہے تھے. تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دنیاوی ہیرو کے لیے اپنے ہیئر اسٹائل تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے وضاحت تبدیل کر لیتے ہیں، لباس تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہمارا آج کا نوجوان حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت کے لیے آمادہ ہے؟ کیا ان کو اپنا ہیرو بناتا ہے؟ کیا حضرت قاسم کی پیروی کے لیے ہمارا نوجوان آمادہ ہے؟ اور سب سے پہلے تو علماء اور ذاکرین پر اعتراض ہوگا، آپ لوگ بتاتے ہی نہیں. آپ لوگ، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بتائے گا وہ کہ جس کو خود علم ہو، پہلی بات بتائے گا وہ کہ جو لوگوں کے مطابق مجلس نہ پڑھتا ہو، کیونکہ جو پڑھے گا تو پھر لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، مولانا مریخ کی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال تو ہمارا نوجوان کیوں آمادہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ کلچرل وار، ثقافتی جنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ دین سے بہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہی اصحاب کہف کے نوجوان، اب ان کو اصحاب کہف کیوں کہا گیا ہے؟ اس غار کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے آ کے پناہ لی تھی، اس لیے ان کا نام اصحاب کہف پڑا ہے. وہ اللہ اصحاب کہف کا نام یہ نہیں تھا، اصحاب کہف کے اپنے نام تھے. بہرحال یہ وہ تھے کہ جو زمانے کی فضا اور زمانے کی ہوا کے مد مقابل چل رہے تھے. توجہ رکھیے گا، بت پرستی، ظلم ستم، خون آشامی، حقائق کا کتمان کیا جانا اور اسی قسم کے جتنے عناوین آپ تصور کر سکتے ہیں، شرک، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس معاشرے میں تھیں. یہاں پر خداوند عالم ہدایت کا دروازہ کھولتا، یہ متوجہ ہوتے ہیں. اور اس وقت کے جب ایک بہت بڑا بادشاہ آنے والا تھا، وہاں پر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اور کھل کے کہتے ہیں، جناب ہم تمہارے مراسم پر اور ہم تمہارے راہ و رسم پہ نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ وحدانیت خدا کا ہے. وہاں پر اعلان کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ایک انقلاب شروع ہوتا ہے اور پھر لوگوں میں چیمیں گوئیاں شروع ہوتی ہیں. یہ پانچ چھ نوجوانوں کا گروہ جو ہے، در حقیقت ان کی نیٹ ورکنگ، ان کا آپس میں اتحاد، ان کا ملنا بیٹھنا، یہ سب آج ہمارے نوجوانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہونا چاہیے کہ ایک نوجوان کو اس دور میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا چاہیے، خصوصاً کہ جب ہم آخری زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، شاید یہی آخری زمانہ ہو یا اس کی شروعات ہو، اور ہمیں امام زمانہ کا استقبال کرنا ہے، ہمیں ان کو ویلکم کہنا ہے. تو جب تک ہمارا ایمان، ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان نسل در حقیقت آماد و تیار نہیں ہوگی، عزیزان گرامی، ہم امام کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. معذرت کے ساتھ صبح کے وقت جو مومنین آتے ہیں جماعت میں، اور کسی کو کوئی عصا کے ذریعے سے چلتا ہے، کسی کو دل میں بیٹری لگی ہے، کسی کے گردے کام نہیں کرتے، کسی کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے، یہ امام کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے. حقیقت یہی ہے، امام کے ساتھ نہیں بھاگ سکتے. جس کو بھاگنا ہے، جس کو دوڑنا ہے، جس کو ہراول دستہ بننا ہے، جس کا امام کا سپاہی بننا ہے، جس کو امام کی سپاہ میں شامل ہونا ہے، وہ تو گھر میں سو رہا ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا. تو ہمیں تیار کرنا ہے اپنی نوجوان نسل کو. لہذا یہ نیٹ ورکنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. چنانچہ ان نوجوانوں نے جو ہے اپنے دین کا، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، یہ دوسری مثال ملتی ہے. اور پھر ان کی یہی صفت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اپنے زمانے کی طاقت سے لڑ گئے، اپنے زمانے میں چلنے والی فضا کے مد مقابل کھڑے ہو گئے کوہ استوار کی مانند. ان کا ایمان، ان کی استقامت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی دلیری اس بات کا سبب بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے قرار دیا. یہ ایمان میں اتنے مستحکم ہیں، اتنے پختہ ہیں اپنے ایمان میں، خداوند عالم نے قرار دیا کہ یہ امام زمانہ کے اصحاب میں سے. توجہ رکھیے گا، ایمان کی استقامت شرط ہے. اور بھی مثالیں میں سے صرف نظر کرتا ہوں. آئیے اہل بیت سے کچھ مثالیں دوں. رسول اللہ کا آخری وقت ہے اور آپ نے لشکر اسامہ ترتیب دیا ہے. اسامہ ایک 17 سال کا نوجوان ہے، توجہ رکھیے گا، 17 سال کا نوجوان ہے. اس کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ خلیفہ اول بھی ہیں، خلیفہ دوم بھی ہیں، بڑے بڑے اصحاب بھی ہیں، باریش اصحاب، سفید ریش اصحاب، تجربہ کار اصحاب. کچھ لوگوں کو بڑا معیوب نظر آیا کہ ایک نوجوان کو، جی ایک نوجوان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا قائد بنا دیا. آ کر اعتراض کیا رسول اللہ پر، کچھ تو گئے نہیں، ان کی کہانی الگ ہے، کچھ نے آ کر اعتراض کیا. اب جب اعتراض کیا تو رسول اللہ خشمگین ہوئے، ناراض ہوئے، اور آپ کی ابا جو ہے جب ممبر پر آئے تو زمین پر خط بناتی ہوئی جا رہی تھی. ممبر پر آئے اور ممبر آنے کے بعد کہا کہ تمہیں اسامہ کے پیچھے چلنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ یہ میرا بنایا ہوا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ میرا بنایا ہوا ہے، میں نے اسے مقرر کیا ہے. عطا بن اسید، وہ بھی ایک نوجوان ہے، رسول اللہ مکے میں اس کو اپنے نمائندگی کے حیثیت سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس پہ بھی لوگوں کو کافی اعتراض ہوا. یعنی بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ در حقیقت ان نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اب اس وقت ضرورت ہے سمر کے ان نوجوانوں کا آگے آنا چاہیے. اور پھر یہ کسی خاص قبیلے سے وابستگی کی بنیاد پہ نہیں تھا کہ عطا بن اسید کو یا اسامہ کو مثلا کوئی بہت بڑی پوسٹ دے دی اور بہت بڑا کلیدی عہدہ دے دیا، نہیں، بلکہ اس میں صلاحیت تھی. اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ نے ان دونوں نوجوانوں کو در حقیقت ایک عہدہ دیا ہے اور یہ بتایا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں تمہیں ایسے نوجوان مل جائیں کہ جو تم سے سن و سال میں تو کم ہو، لیکن تمہاری تم سے اسکلز میں، تم سے صلاحیت میں، تم سے استعداد میں آگے ہوں، تو ان کو آگے کرنے کی کوشش کرنا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دوں معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں پتا مسجد کے انتظامیہ کے لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں. مؤذن کا ایک حق ہوتا ہے، خوف ہے، احترام ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. جس طرح امام راتب کا احترام ہے اسی طرح مؤذن کا بھی احترام ہے. لیکن ممکن ہے کہ ایک مؤذن جو سالوں سے اذان دے رہا ہو، اس کی آواز میں وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ چاشنی موجود نہ ہو جو ایک نوجوان کی آواز میں تراوٹ، پختگی، چاشنی، حسن موجود ہو. دین یہ کہتا ہے کہ نوجوانوں کو مؤذن ہونا چاہیے. توجہ رکھیے گا، حضرت علی اکبر کو میدان کربلا کا مؤذن قرار دینا یہ بلا وجہ نہیں ہے، تاریخ میں بات رہ جائے گی. علی اکبر مؤذن ہے کربلا کا، علی اکبر مؤذن ہے. جس کو کسی عالم نے کہا تھا اسی طریقے سے جس طرح علی اکبر تاریخ میں مؤذن ہے، ندائے اللہ اکبر اگر آج ہے تو علی اکبر کی اذان کا صدقہ ہے. اسی طریقے سے آج کا طالب علم ہمارے معاشرے میں مؤذن ہے. یہ معاشرے کا مؤذن طالب علم، یعنی محمد آل محمد کا چاہنے والا، یعنی امام زمانہ کا حقیقی منتظر، جب تک اس اذان کو دیتا رہے گا آنے والے نوجوان اور آنے والی نسلیں بھی در حقیقت آل محمد کے راستے کو پاتی رہیں گی. لہذا حضرت علی اکبر کا مؤذن بننا امام حسین کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام تھا. لہذا ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھائیں. اور آخری مثال دوں اور امام زمانہ کی طرف آ جاؤں. مولا کائنات کا ایک غلام ہے نوجوان جس کا نام قمبر ہے، نوجوان. ایک دفعہ مولا کائنات بازار میں گئے، بازار میں جانے کے بعد آپ نے دو لباس خریدے، ایک 2 درہم کا اور ایک 3 درہم کا. مولا کائنات نے 2 درہم کا لباس خود رکھا اور 3 درہم کا لباس جو مہنگا تھا وہ قمبر کو دیا. لیکن یہ قمبر کوئی اور قمبر نہیں ہے، علی کا شاگرد ہے. توجہ رکھیے گا، علی کا شاگرد، مکتب وحی کا شاگرد ہے. توجہ رکھیے گا، کوئی اور ہوتا کہتے جناب تھینک یو، شکریہ لائیے، لیکن یہ کون ہے؟ یہ جانتا ہے مولا یہ قیمتی لباس آپ رکھیے، آپ ممبر پہ جاتے ہیں، آپ خطاب کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. توجہ رکھیے گا، کہاں کیا نگاہ دیکھ رہی ہے قمبر کی. مولا آپ لوگ، آپ امیر ہیں، آپ امام ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ ممبر پہ جاتے ہیں، آپ خطاب کرتے ہیں. مولا نے کہا نہیں، تم جوان ہو، جوان کو زیادہ خوبصورت لباس پہننا چاہیے. اب دیکھیں مولا کائنات کس طرح دیکھ رہے ہیں، تم جوان ہو تو میں نے نوجوانی کے تقاضے ہیں. یہ ہے مولا کائنات کے، مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد. بس اب دامن وقت گنجائش نہیں، عزیز گرامی یہ سیرت ہے قرآن اور اہل بیت کی کہ نوجوانوں کو آگے کیا جائے، نوجوانوں کو ان کے لیے میدان کھلا چھوڑا جائے تاکہ یہ نوجوان آئے. اور فی زمانہ اگر ہم واقعا چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں کامیاب ہوں تو ہمیں نوجوانوں کی تربیت کا کام کرنا ہوگا. توجہ رکھیے گا، اپنے گھروں سے آغاز کرنا ہوگا. بچہ جب بڑا ہو گیا مولانا تعویذ دے دیجئے، ذائچہ بنا دیجئے، کوئی دعا پھونک کے پڑھ دیجئے، ان چیزوں سے بچے صحیح نہیں ہوتے. جب بچے کی تربیت کی عمر تھی تو والدین کسی اور چکروں میں ہوتے ہیں، جب بچہ پختہ ہو گیا، پک گیا، جوان ہو گیا، جی تربیت پا گیا، تو اب کوئی تعویذ گھنڈا، کوئی دعا، کوئی جنتری منتری کچھ ایسا ہو جائے. کہ ہم لوگ ہمیشہ انہونی چیزوں کے اسٹائل میں ہوتے ہیں نا، کہ کوئی چھو منتر پڑھیں اور ہو جائے. خود اپنے گھر سے آغاز کرنا ہوگا. جناب زہرا کے گھر کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، بچوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے. حسن بیٹا، جو رسول اللہ مسجد میں پڑھیں وہ آ کے ہمیں بتانا. توجہ رکھیے گا، یہ کیا بچوں کی تربیت کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح بچوں کو تربیت کی جائے، بچوں میں پختگی، بچوں میں اعتماد، بچوں میں کانفیڈنس کیسے آئے، اسی طریقے سے آئے گا. اور پھر وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ مولا کائنات جب آتے تھے تو جناب زہرا پہلے ہی سے بتا دیتی تھی کہ آج تو جناب یہ واقعہ ہوا، آج تو یہ مسئلہ ہوا، آج رسول اللہ نے یہ کہا، آج بابا نے یہ کہا، آج فلاں صاحب نے کہا کہ فاطمہ زہرا آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے، کہا کہ آپ کے بڑے صاحبزادے آ کے مجھے بتاتے ہیں. ایک دفعہ مولا کائنات شغف میں آ گئے، کہا کہ آج میں اپنے شہزادے کی زبانی سننا چاہتا ہوں رودات کے مسجد میں کیا ہوا. تو ایک دن مولا کائنات امام حسن سے پہلے گھر میں آ جاتے ہیں کسی پردے یا دیوار یا دروازے کے پیچھے اپنے آپ کو مخفی کر لیتے ہیں. امام حسن تشریف لاتے ہیں حسب عادت اور انہوں نے بولنا شروع کیا. بولتے بولتے اچانک سے امام حسن کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی, زبان لڑکھڑانے لگی. تو کہنے لگے مادر گرامی لگتا ایسا ہے کہ کوئی بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھیں یہ ہے ادب, یہ ہے ادب, یہ جناب زہرا کے گھر کی سیرت. کس طریقے سے تربیت کے لیے آمادہ کیا جائے بچوں کو. یہی حدیث کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکا یا اماں مادر کے نام پہ سلام, لیکن سلام کرنے سے پہلے کہ قد اقبلا فما کانت الا ساعتن, کچھ دیر نہ گزری تھی امام حسن داخل ہوئے. فاقبلا, فاقبلا کیا مطلب, یعنی محضر میں آئے, یعنی سامنے آئے ماں کے. دروازے سے ہی سلام نہیں کیا, دروازے سے داخل ہوئے حجرے میں آئے, ماں کی نگاہوں کے سامنے آئے. قد اقبلا, قد اقبلا یعنی ماں کے سامنے آئے, پھر کہا السلام علیکی یا اماں, مادر گرامی آپ پہ سلام ہو. یعنی تہذیب و تمیز کا اگر حسین امتزاج دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا اور حدیث کسا کو دیکھ لیجیے. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو آمادہ و تیار کرنا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے نماز چھوڑنا روزہ چھوڑنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, بہت آسانی سے چھوڑ سکتے. اب ایک 17 سال کے نوجوان کا میسج آیا کہ مولانا مجھے سانس کی بیماری میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, والدین مجھے منع کر رہے ہیں. تو جو یہ آج کی نوجوان نسل ایسی بھی ہے, منفی مثالیں مل جائیں گی. میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے مثلا دوا کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے. یا ایک بچی نے کسی کے ذریعے سے پیغام بھیجوائے مولانا میری شادی ہو رہی ہے اور مثلا ہم پولر جائیں گے, مثلا وہاں سے ہال جائیں گے, تو نماز کس طرح, میں نہیں چاہتی میری نماز قضا ہو. توجہ کیجیے گا, یعنی واقعا ایک زندگی کے سفر شروع کرنے والی ایک نئی نویلی دلہن کو اپنی نماز کی فکر ہے. اور یہ آج کی نوجوان نسل کی مثبت صفات ہیں. ہمارا نوجوان اسکاؤٹ میں ہے, ہمارا نوجوان ماتمی دستوں میں ہے, ہمارا نوجوان فلاحی کاموں میں ہیں. پچھلے سال سے اس سال تک کتنے فلاحی کاموں میں ہمارا نوجوانوں نے حصہ لیا. توجہ رکھے گا, یہی آپ کی انجمن سارا اللہ اور اسی جیسے دوسرے اسکاؤٹ اور آپ کی جو مقامی تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں, ادارے ہیں, ان میں نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ ہر نوچندی کو یا ہر جمعرات کو نوجوانوں کو دستہ آتا ہے, ماتم کرتا ہے. یہ سب کیا ہے, یہ ہماری بہترین مثالیں ہیں کہ ہم انہی مثالوں کو آگے لے کے چلیں, ان کی سرپرستی کریں, ان حوصلوں کی سرپرستی کریں, تاکہ ہمارا نوجوان امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا. صرف 2-3 خصوصیات عرض کر کے اور آپ کی زحمت تمام کروں. کیا کریں کہ ہمارا نوجوان امام زمانہ کا سپاہی ہو؟ سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی, قرآن و اہل بیت کا دامن تھام لے سچے دل سے. جس نے بھی قرآن و اہل بیت کا دامن تھاما وہ کبھی نامراد نہیں ہوا. توجہ رکھے گا, جناب زہرا اور ان کی اولاد سے تمسک, یہ وہ گھرانہ ہے جو کسی کا احسان نہیں رکھتا. توجہ رکھے, آپ ایک درود بھیجتے ہیں نا, درود بھیجنا کیا ہوتا ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اہل بیت اس درود کا اجر بھی بہترین صورت میں آپ کو عطا کریں گے. توجہ رکھیے گا, درود 3-4 سیکنڈ کا ایک درود جو آپ نے بھیجا, اس کا اجر بھی محفوظ ہے. بغل آیت اللہ مشتری تہرانی کے کہ یہ قلم بھی ہے کہ جو درجات کو لکھتا ہے, اور یہ ربر بھی ہے کہ جو گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے. ایک طرح سے مٹاتا چلا جائے گا, ایک طرح سے حسنات لکھتا چلا جائے گا. یہ ہے درود. اور روایت میں ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہے, گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن یہ کفارہ وہ کفارہ نہیں ہے کہ کسی کا مال, کسی کی عزت, کسی کی ناموس, جی وہ کفارہ نہیں. وہ کفارہ جو انسان ذاتی نوعیت کے گناہ کرتا ہے وہ کفارہ ہے. روز قیامت مومن پریشان ہوگا, نیک اعمال کی کمی ہوگی اس کے نام اعمال میں, کہ کہیں سے نیک اعمال آ جائیں تو تھوڑا سا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. پریشان دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہیں سے کچھ آ جائے. سرکار دو جہاں کہتے ہیں انا اقوم عند المیزان، روز قیامت جب ہوگا تو میں ترازو کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب کوئی مومن پریشان ہوگا اور اس کے نام اعمال میں کمی ہوگی تو میں درو جو دنیا میں بھیجا کرتا تھا لا کر اس کے نام اعمال میں رکھ دوں گا۔ درود اتنا بڑا وزن ہے، توجہ رکھے گا، محمد علی محمد سے وابستگی۔ لہذا چاہیں اہل بیت سے، طلب کریں اہل بیت سے، بقول استاد علی کے ہمارے بہت عظیم الشان عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا سے کم چیز طلب مت کرو، سب سے کم ترین چیز جو طلب کرو جناب زہرا سے وہ یہ کہ دنیا میں بھی ان کا دامن رہے، آخرت میں بھی ان کی شفاعت کا سایہ رہے۔ کم ترین چیز جو مانگو نا کہ ولایت محمد و آل محمد پہ سابق قدم رہے، اہل بیت کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ زیور تعلیم سے اپنے آپ کو نوجوان آراستہ کریں۔ اب جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا، آئی ٹی کی جو علم ہے وہ عزیزان گرامی اتنا ہی پھیلتا چلا جا رہا۔ آئی ٹی کی دنیا میں آئیں، آئی ٹی کے علم میں آئیں، فروغ دیں، فروغ پائیں تاکہ اپنے امام زمان علیہ السلام کے لیے کچھ کر سکے۔ کیونکہ امام کے بارے میں دو ہیں، امام آئیں گے تلوار سے جنگ کریں گے، امام آئیں گے جدید اسلحے سے جنگ کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام آئیں گے تلوار سے جنگ کریں گے، تلوار جو ہے وہ امام کے پاس وہی تلوار ہوگی جو ذوالفقار ہوگی۔ خوب، ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ کہ نہیں، دنیا جس ترقی سے جا رہی ہے اور اب تو لوگ مریخ پہ بھی جا رہے ہیں، اور اب جو سیارے بھیجے جا رہے ہیں، سیٹلائٹ بھیجے جا رہے ہیں، ان میں چار چار انسانوں کو مریخ کی سیر بھی کرائی جا رہی ہے، اور آئندہ 15-20 سالوں میں باقاعدہ جو ہے یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو تحقیقات آ رہی ہیں، توجہ رکھے گا۔ تو جتنی آئی ٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دامن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے امام کے چاہنے والے بھی در حقیقت اسی لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر ایک ملک اتنا بڑا ڈرون بناتا ہے کہ جس کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، جس کو کوئی اتار نہیں سکتی، کہ علی والے وہ ہوتے ہیں کہ تم ڈرون بناؤ گے، ہم ڈرون سے بڑھ کر ایک ٹیکنالوجی بنائیں گے جو اس کو اپنے دامن میں اتار لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تیاری ہے در حقیقت۔ اور ابھی جو میزائل کا زلجنہ میزائل کا جو در حقیقت تجربہ کیا گیا، جس کے بارے میں عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اب اس فضا میں داخل ہو گیا ہے جہاں سے ایران کو شکست دینا در حقیقت ایک خواب بن گیا ہے بڑی طاقتوں کے لیے۔ عین الاسد پر جو حملہ کیا گیا اس کا 1% بھی جواب نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طاقت و توانائی سے باہر، انہیں پتا ہے کہ یہ وہ ایران نہیں جو 79 میں تھا کہ جب چاہو جس طرح چاہو ان کو ہڑپ کر جاؤ، ان کو مار دو۔ کہا کہ اب اگر ایک ماریں گے تو 10 ہمیں کھانی پڑے گی۔ تو امام کے جو سپاہی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے۔ تیسری صفت جو ہمیں پیدا کرنی نوجوانوں میں عزیزان گرامی، وہ ہے بصیرت، وہ ہے آگہی، وہ ہے شعور، وہ ہے علم کہ دیکھیں کہ فتنہ کیا ہے۔ فتنہ وہ گرد غبار ہے کہ کہیں سامنے آتا ہے تو فضا اور سامنے کا منظر جو ہے دھندلا ہو جاتا ہے، لیکن جو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ کیا ہے۔ عمار یاسر جب فتنہ، قرآن کا فتنہ نظر آیا، قرآن کو نیزوں میں بلند کیا گیا، توجہ رکھیے گا، لوگ دھوکہ کھا گئے، لا نحارب بالقرآن۔ خواری نے کیا کہا؟ مولا ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے۔ قرآن نے کہا یہ قرآن ناطق نہیں ہے، قرآن ناطق میں ہوں، یہ قرآن صامت، یہ دھوکا ہے، یہ چند ورق ہیں۔ کاش کے، بقول آیت الجواد عاملی کے، کاش کے اگر نیزوں پر اونچے کی ہوئے قرآن کی سازش کو مسلمان سمجھ لیتے تو پھر کربلا میں حسین ابن علی کا سر نوک کے نیزے پہ بلند نہ کیا جاتا، وہاں نہ سمجھے، یہاں دھوکے کھا گئے۔ لہذا بصیرت ہونی چاہیے عمار یاسر کے طرح، جو آخر وقت مولا کائنات کے ساتھ رہے، عمار یاسر اور انہیں جیسے دوسری شخصیات۔ تو آج کا نوجوان بصیرت ضروری ہے عزیزان گرامی، آگاہی ضروری ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور آخری چیز عرض کروں آپ کی ذہن تمام، اور وہ یہ ہے کہ امام کی خوشنودی کو مد نظر رکھیں۔ امام کس چیز سے خوش ہے؟ امام کس چیز سے ناراض ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا تقریباً جواب ہمیں معلوم ہے, ہر شخص کو معلوم ہے. کوئی بہت میتھمیٹکلی کوئی ایسی ایکویشن نہیں ہے جو کسی سے سالو نہ ہو سکے. سب کو معلوم ہے کہ امام کس چیز سے خوش ہے, کس چیز سے ناراض ہے. یہی نماز, روزہ, حجاب, پردہ, داڑھی, ماں باپ کی خدمت, غریبوں کی پرورش, ان کی مدد کرنا, تعلیم, جی نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے آگے بڑھنا, مل جل کے کام کرنا اتحاد کے لیے, تو یہ ساری چیزیں جس سے امام خوش ہے. امام چاہتا ہے کہ آج کا نوجوان, میرا منتظر, میرا شیعہ در حقیقت آگاہ و تیار رہے, کہ اس کی ذمہ داری کیا, اس کی ڈیوٹی کیا. یعنی آپ کو موت آئے, مجھے موت آئے, تو میں کہہ سکوں کہ مولا میں آپ کا سپاہی ہوں. سپاہی وہ ہوتا ہے جو ہم ہمتن ہر وقت تیار رہتا ہے, ہر وقت تیار ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ فوجوں کی تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ اگر کسی بھی وقت حملہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو مزید تیار کرنے میں زیادہ دیر مت لگائیں. اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں بتایا ہے کہ ہاں ایک دعا پڑھو. وہ دعا کیا ہے؟ دعا عہد. دعا عہد کیا ہے؟ منشور ہے تربیت کا ایک سپاہی کے لیے جو امام کی آس میں دن گزار رہا ہے کہ مولا کب آپ کا اذن ظہور ہو. آپ مکے سے کہیں گے انل مہدی, میرا ظہور ہو چکا ہے, میں فرزند فاطمہ ہوں, اور ادھر سے یہ سپاہ جو ہے وہ آمادہ تیار ہو جائے. منشور کیا ہے؟ دعا عہد. دعا عہد کی تلاوت نہ چھوڑیں. دعا عہد کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. ایک مومن, خواہ وہ مومنہ ہو, خواہ وہ مومن ہو, خواہ وہ ضعیف ہو, خواہ وہ جوان ہو, اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرے. عزیزان گرامی, بس آپ کی زحمت کا تمام کیا. یقیناً وسیع عباس ایک ایسے ہی نوجوان تھا جو خود بھی آگاہ تھا, دوسروں کو بھی آگاہ کر رہا تھا, جو خود بھی علم کے نور سے منور تھا, وہ دوسروں کو بھی یہ روشنی دے رہا تھا. توجہ رکھیے گا, لائق تحسین ہیں ماں باپ کہ جنہوں نے ایسے بچے کی تربیت کی. لائق تحسین ہیں, صد آفرین ہوں ایسے اساتید پر, ایسے علماء پر کہ جو ایسے شاگردوں کی تربیت کریں. عزیزان گرامی, وقت ہمارے پاس کتنا ہے ہمیں نہیں معلوم, مجھ میں اور میری موت میں کتنا وقت ہے نہیں معلوم. کوشش کریں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو کم سے کم من میں یہ احساس ہو کہ مولا آپ کی ڈیوٹی پر ہمارا انتقال ہوا ہے, آپ کی ڈیوٹی پر ہماری موت آئی ہے. ممات علی حب آل محمد ماتا شہید, جو آل محمد کی محبت پر مر جائے, محبت میں نہیں محبت پر مر جائے. محبت میں مر جائے یعنی ثابت قدم, ثابت قدم. نماز ہے ثابت قدم, عزاداری ہے ثابت قدم, تلاوت قرآن ہے ثابت قدم, ماں باپ کی خدمت ہے ثابت قدم, بازار میں ہے ثابت قدم, آفس میں ہے ثابت قدم, زندگی کا کوئی میدان ہو, مومن منتظر نوجوان کیا ہے؟ ثابت قدم نظر. مما تعالیٰ حب آل محمد ماتا شہید. یقیناً وسیع عباس شہید ہے کہ جو اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے, اپنے وظائف کی ادائیگی کے لیے, اپنے امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے اس دنیا سے گیا, کہ ان کے خانواد کی خدمت میں تعزیت عرض ہے. یقیناً سخت ہے نوجوانوں کے لیے. کل روز ولادت تھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی. یہ حسین کا خوبرو نوجوان, حسین کا چہیتا بیٹا, ان کے بارے میں ملتا ہے جناب علی اکبر کی سیرت میں کہ آپ نے ایک اونچائی پہ ایک مکان بنایا تھا جہاں پر رات میں مشعل روشن ہوتی تھی, کیونکہ بھولا بھٹکا مسافر آئے تو اس نور کو, اس مشعل کو دیکھ کر وہاں پر آ جائے, گم نہ ہو, راستہ گم نہ کرے. اور پھر وہاں پر آپ نے تنور کا انتظام کیا تھا, جو تنور روشن رہتا تھا, غریبوں کی مدد, بیواؤں کی مدد, مسکینوں کی مدد. توجہ رکھے گا, یہ جناب حضرت علی اکبر کی سیرت تھی. لیکن یہی نوجوان جو ویلفیئر کے کام کر رہا ہے مدینے میں, یہی نوجوان جو در حقیقت حسین کے پیغام کو پہنچا رہا ہے, جب وقت آتا ہے تو اپنے امام کا حقیقی سپاہی بن جاتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف ویلفیئر, جناب ہم ویلفیئر کا کام کریں گے, ہم سے کچھ اور کام نہیں کرواؤ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن کیا ہے, آپ کو آمادہ تیار رہنا ہے امام زمانہ کے لیے, کہ آپ جو کام کر سکتے کیجیے, لیکن آمادہ اتار جا رہی ہے. علی اکبر علیہ السلام اگر وہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں اپنی جگہ ہے, لیکن جیسے ہی حسین نے کوچ کیا, علی اکبر سائے کی مانند امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں. توجہ رکھیے گا, ایک مقام پر جب امام حسین غنودگی تاری ہوتی ہے اور امام حسین انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت پڑھتے ہوئے سر اٹھاتے ہیں تو حضرت علی اکبر فوراً پوچھتے ہیں بابا یہ آیا استرجاع جو آپ نے پڑھی ہے کیوں پڑھی ہے؟ معمولاً دیکھیے اب اس کو تھوڑا سا آپ اس کو سمجھیے یہ امام حسین نے کس عالم میں پڑھی؟ امام حسین ایک غنودگی سی تاری ہوئی ہے، حالت منامیہ آئی ہے، امام جیسے ہی بیدار ہوئے امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی حتماً کوئی بہت ہی قریب ہوگا امام حسین کے جو امام حسین کی دھیمی آواز کو سن رہا ہوگا اور وہ سوائے علی اکبر کے کوئی اور نہیں ہے، اتنا قریب ہے امام کے، اتنا نزدیک، سائے کی مانند امام کے، امام کے ایک سپاہی کی مانند ساتھ ساتھ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا یہ آئے سجا کیوں پڑی؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، پیچھے سے ایک ہاتف ندا دے رہا ہے کہ یہ آگے آگے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ فوراً علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ علی اکبر کو معلوم ہے، توجہ رکھیے گا، حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں میدان کربلا میں؟ انی احامی ابدا نندنی، حسین میرا دین ہے، حسین میرا عقیدہ ہے، میں اس عقیدے میں اپنی جان دے دوں گا، اپنے ہاتھوں کو کٹوا دوں گا۔ حضرت عباس کا جو رجز ہے اس میں کیا، انی احامی ابدا، یعنی تا ابد اگر عباس اسی طرح لڑتا رہے اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے امام اور اپنے خدا کے نمائندے کے لیے اپنی جان دے دے گا، لیکن ایک انچ بھی نہیں ہٹے گا۔ یہاں پہ حضرت اکبر کو معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن یہ سوال کرنا، کیوں سوال کر رہے ہیں علی اکبر کے بابا ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ علی اکبر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بابا حجت خدا ہیں، حجت خدا کے بیٹے ہیں، آپ کے دادا علی ہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، سب معلوم ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کو؟ یہ پوچھنا در حقیقت باپ کو ایک تقویت دینا ہے، امام کو تقویت دینا ہے کہ مولا میں آپ کا ایک سپاہی، میں آپ کا صرف بیٹا نہیں ہوں، میں آپ کا ایک سپاہی ہوں، ایک مجاہد ہوں، مولا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ مولا نے کہا ہم حق پر ہیں۔ اب علی اکبر نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آئی، ہم موت پہ جا پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے ایمان، یہ ہے سقامت ہے علی اکبر کی، یہ جذبے بیدار کرنے کی ضرورت ہے ذہن کے اندر۔ بس یقیناً والدین کے لیے سخت ہے کہ ایسے نوجوان کا داغ مفارقت دیکھیں، لیکن اگر کربلا والوں کا غم نہ ہوتا، علی اکبر کا غم نہ ہوتا، تو ہمارے لیے اپنوں کا غم بھلانا بہت دشوار ہو جاتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مرحوم کی یاد آ رہی ہے، یاد ہم بھولتے نہیں، چہرہ ہم بھولتے نہیں، یہ یاد آنا، یہ چہرے کا سامنے مجسم ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیا آپ کو اپنے مرحوم کی یاد آ رہی ہے؟ وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، اس کا جسم ختم ہو گیا، اس کی روح زندہ ہے، اس کی حقیقت زندہ ہے، اس کی نیت زندہ ہے، اس کا وجود زندہ ہے، اس کے مراتب زندہ ہیں، اس کا عشق زندہ ہے، اس کی ولایت زندہ ہے، اس کے امامت سے تعلق زندہ ہے، یہ یاد آ رہی ہے، یہ تعلق کو یاد دلا رہی ہے کہ حسین کا سپاہی تھا، علی اکبر کا غلام تھا، اہل بیت کا ماننے والا تھا، امام زمانہ کا سچا پیروکار تھا۔ یقیناً گھر والوں کے لیے خون بھری لاش کو دیکھنا بڑا سخت ہوگا، حسین کا بھی ایک جوان علی اکبر ہے، عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے۔ اہل بیت کے گھر سے پہلے قربانی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ہے، جب انہوں نے بنی ہاشم سے بنائی ہے تقدم بلے، بیٹا قدم بڑھاؤ، حسین نے ایک لمحے کے لیے نہیں روکا اور کہا کہ جاؤ پہلے خیمے میں جا کر اپنی پھپھیوں سے اجازت لے لو، اپنی ماں بہنوں کا الوداع کہہ۔ علی اکبر آئے اور ایک دفعہ کہا کہ پھپھی اماں آپ پر میرا سلام ہو، سکینہ اور رقیہ تم پہ میرا سلام ہو۔ راوی کہتا ہے کہ معمولاً جتنے بھی افراد جاتے تھے اجازت کے لیے، اجازت لے کے جلد آ جاتے تھے، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا خواتین کا گریہ کرنا، توجہ رکھے گا۔ علی اکبر کون ہیں؟ علی اکبر کو دیکھنا ہو تو مدینے سے دیکھیں کہ جب جناب زینب کی سواری آ رہی تھی، سوار ہونا چاہتی تھی، علی اکبر نے اپنے زانوں کو سیڑھی بنایا تھا، جناب زینب نے علی اکبر کے زانوں پر قدم رکھ کر محمل میں قدم رکھا تھا، یہ ہے علی اکبر۔ یہ ہے ماں بہنوں کا سہارا. اللہ اکبر. علی اکبر کے لیے بھی بہت سخت تھا, علی اکبر بھی واپس آنا چاہتے ہیں. راوی کہتا ہے علی اکبر کئی مرتبہ خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں عجلت میں, لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی انہیں روک لیتا تھا, پردہ اٹھتا تھا, گرتا تھا. ایک دفعہ علی اکبر بہت تیزی کے ساتھ نکلے تو میں نے دیکھا کسی نے علی اکبر کے دامن کو پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا نہیں ہے, یہ کوئی بچہ ہے, اس لیے کہ بڑا ہوتا علی اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا. یہ یقیناً کوئی بچہ ہے کہ جس کا ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ نہیں جا سکتا. ارے یہ سکینہ ہے یا رقیہ ہے جو بھیا کا دامن تھامے ہوئے ہے. بھیا ارے اس رن میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا. اجرکم اللہ, باپ کی خدمت میں آئے, بابا مجھے اجازت دیجئے. بس حسین نے ایک دفعہ علی اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا ہے, ایک دفعہ حسرت بری نگاہ ڈالی ہے اور کہا بیٹا جاؤ. ادھر بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوا, حسین نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. زیر آسمان آ گئے حسین, خداوندا گواہ رہنا اب اس قوم کی طرف. ارے اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. خداوندا جب ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تو ہم تیرے علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. اجرکم اللہ. بس عزادارو, علی اکبر جب جانے لگے نا, حسین نے ایک عجیب جملہ کہا, علی اکبر اگر ہو سکے تو باپ کو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی اکبر تو حسین کا نظر ہٹانا بڑا مشکل تھا عزیزان گرامی, لیکن حسین نے اس منزل کو طے کیا. جب تھوڑی دیر گزر گئی علی اکبر نے دیکھا اب میرے بابا بہت پیچھے رہ گئے. علی اکبر نے اسم سے کہا اب ذرا تیز چل اور مجھے اشقیہ ملے چل, آج میں شجاعت دکھاؤں حیدر کرار کے پوتے کی شجاعت کیا ہوتی ہے. اچانک سے علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا, حسین کمر پہ ہاتھ رکھے سرزمین کربلا پر اپنے قدموں کو رگڑتے ہوئے آ رہے ہیں. گویا ابھی علی اکبر شہید نہیں ہوئے, علی اکبر کے جانے نے حسین کے قدموں سے طاقت چھین لی. حسین کے قدم نہیں اٹھ پا رہے تھے. اللہ اکبر. بس عزادارو, ایک دفعہ علی اکبر واپس آئے اور کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا, اب میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہا بیٹا تیرا بھی کوئی کڑیل جمع ہوتا, تیرا بھی کڑیل جمع ہوتا اور وہ موت کے منہ میں جاتا, میں تجھ سے پوچھتا. ارے جوان بیٹے کو اذن جہاد دینا کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ 120 لعینوں کو فنار کر کے علی اکبر, بس چند جملے عرض کروں گا, پوری شہادت نہیں پڑھوں گا تاکہ والدین عزیز اقربا کے لیے تسلی و تشفی کے انتظام ہو جائے. آخر میں کہا بابا اس اسلحے کی گرانی نے مجھے تھکا دیا. حسین نے اپنی انگشتر علی اکبر کے منہ میں دی, کہا تھا جدی رسول اللہ, یہ تمہارے جد رسول اللہ آئیں گے, تمہیں جامع کوثر سے سیراب کریں گے. ادادارو, یہ ہاشمی نوجوان گیا, یہ پہلا نوجوان تھا جس کو اس کی زندگی میں قتل ہو اربا اربا, جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بس ایک دفعہ نیزے کا لگنا تھا نا, علی اکبر سے سملا نہیں گیا, تلوار چھوٹ گئی, علی اکبر کو کچھ نظر نہیں آتا. ذوالجناح کی گلے میں اپنے ہاتھ ڈال دیے, اے ذوالجناح مجھے جائے امن پہ لے چل. اب چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. ارے کوئی کہتا تھا یہ احمد مرسل ہے, کوئی کہتا تھا یہ شبیہ پیغمبر ہے, کوئی کہتا تھا حسین کی آنکھوں کا نور ہے, کوئی کہتا زینب کے پردے کا محافظ ہے. ارے جہاں سے علی اکبر کا ذوالجناح گزرتا تھا, ارے تلواروں کی بارش ہوتی تھی, ارے تیر برسائے جاتے تھے, ارے تبر مار.
اجرهم على الله قتلوا اربا اربا. بس ایک دفعہ باپ کو بلایا, ارے جوان بیٹا تھا نا, پتا تھا کہ باپ کو ایک ہی آواز دینی چاہیے, ارے بوڑھے باپ کو زحمت نہ دوں. کہا بابا آخری سلام قبول کرو اپنے بیٹے کا. عزیزان گرامی, حسین کو نظر نہیں آتا, کبھی حسین گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں بیٹا علی اکبر. ارے تیرے بابا کو نظر نہیں آتا, ارے بابا کو آواز دو. علی اکبر کے لاش پہ پہنچے, عجیب منظر دیکھا, ارے بہن جنازہ اکبر پر پہلے سے موجود ہے. ارے حسین گزر گئے ہوتے علی اکبر کے جنازے پر اگر بہن موجود نہ ہوتی. ارے بہن نے آ کر حسین کی جان کی حفاظت کی ہے. بہن زینب جائیے, ابھی شام غریبا نہیں. بس زادارو حسین لاشا اٹھانا چاہتے تھے, لاشا اٹھ نہ سکا. ارے خیام کی طرف دیکھا, آؤ جوان آنے بنی ہاشم, ارے جوان بیٹے کا لاشا موڑے.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الله ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, مرحوم کے لواحق الحسن والدین کو صبر جمیل توفیق عطا فرما, مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان کے منازل برزخ و آسان فرما, ان کو حضرت علی اکبر کا سچا پیروکار اس دنیا میں تھے ان کو اس عالم برزخ میں ان کی ہمراہی نصیب فرما. بار الہ تجواسم محمد وال محمد کا اس نوجوان کے جو کارائے خیر ہیں ان میں اضافہ عطا فرما, خداوندہ ان کے والدین کے لیے صبر جمیل کے مواقع عطا فرما. بالا تجواز سے محمد وال محمد کا ہمیں اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنے اور ان کو عاشق امام زنہ بنانے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ دشمنان دین و عزاداری و پاکستان کو بھی سدا بود فرما. عالم کفر جو اس وقت یمن میں, بحرین میں اور دوسرے ممالک میں اسلام طاقتوں کے خلاف برسر پیکار ہے, ان کو نیست و نابود فرما. یمن کے عوام کو اس ظلم و ستم سے نجات دینے کے لیے اور پوری دنیا میں آل محمد کی ولایت کا پرچم لہرانے کے لیے اس علم, اس قرآن اور اس ولایت کے اصل وارث امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.